हालात बुरे
काशाने बसीरत, एक ऐसा मुकम्मल YouTube चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तियाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाना बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के हुसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहें।
हालात बुरे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये काशाने बसीरत YouTube चैनल है। आज हम आपके लिए किताब इस्लाम और सियासत रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके मुसन्निफ आयतुल्लाह मिसबा यजदी हैं। तो आइए सुनते हैं इस किताब का पार्ट नंबर 6, पेज नंबर 56 से। पस वो लोग जो ज़िंदगी के बाज़ हिस्सों में अहकाम इलाही की रियायत करते हैं, वो इनके मर्तबे के बराबर नहीं हैं। और जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि ईमान और दीनदारी के भी बहुत से मरातब और दर्जात हैं, और इंसान इनमें तरक्की कर सकता है, जैसा कि खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं, इनको खुदा कुरान के ज़रिए मज़ीद हिदायत करता है और इनको परहेज़गारी अता करता है। सूराए मोहम्मद आयत नंबर 17। जो लोग हिदायत पा चुके हैं, खुदावंद आलम इनकी हिदायत और तकवे में इजाफ़ा करता है। दूसरी जगह इरशाद होता है। तर्जुमा, सच्चे ईमानदार तो बस वही लोग हैं कि जब इनके सामने खुदा का ज़िक्र किया जाता है तो इनके दिल हिल जाते हैं, और जब इनके सामने इसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो इनके ईमान को और भी ज़्यादा कर देती हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 2। जी हाँ, ऐसे बाज़ हज़रात मौजूद हैं जिनके ईमान में इजाफ़ा होता रहता है और तकामुल की तरफ बढ़ते रहते हैं, ताकि ईमान की बुलंद मंजिलों तक पहुँच सकें और औलिया इलाही में शुमार होने लगें। इनके मुकाबले में वो लोग हैं जो पस्ती की तरफ जाते रहते हैं और दीनदारी में पीछे हटते चले जाते हैं, और कभी कभी अग़यार व बेगानों के एतराज़ात व अशकालात को सुनकर नामुनासिब माहौल की तरफ बढ़ जाते हैं, और जिस दीन को माँ बाप या किसी उस्ताद से सीखा था इसको खो बैठते हैं। क्योंकि जिन लोगों में इतनी सलाहियत नहीं है कि मसाइल को अच्छे तरीके से समझ सकें, अगर वो एतराज़ात व अशकालात में वारिद होते हैं तो मुनहरफ हो जाते हैं। कुरान मजीद इस सिलसिले में फरमाता है। तर्जुमा, मुसलमानों, हालांकि खुदा तुम पर अपनी किताब कुरान में हुक्म नाजिल कर चुका है कि जब तुम सुन लो कि खुदा की आयतों का इनकार किया जाता है और इससे मसखरापन किया जाता है, तो तुम इन कुफार के साथ मत बैठो यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में गौर करने लगें और तुम भी इस वक्त इनके बराबर हो जाओगे। सूरह निसा आयत नंबर 140। इंसान को चाहिए पहले अपने इल्म व अक़ल व फ़िक्री बुनियादों में इजाफ़ा करे और एतराज़ियों के जवाबात और इनका तज़िया व तहकीक करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करे। इसके बाद किसी के एतराज़ात व शुबाहत पर कान धरे और दूसरे के एतराज़ को सुनकर ख़ुद को इनहराफात के ख़तरे में ना डाले। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी से कुश्ती ना लड़ो, बल्कि इस्लाम की नज़र तो ये है कि पहले कुश्ती के फ़न से वाकिफ़ हो जाओ, बाद में कुश्ती लड़ो, और अगर चाहो कि किसी भारी पहलवान से कुश्ती लड़ो तो पहले अपने वज़न और प्रैक्टिस में इजाफ़ा करो। इसी तरह इस्लाम ये नहीं कहता कि दूसरों के एतराज़ात को ना सुनो, बल्कि इस्लाम का कहना ये है कि जिस कदर अशकालात व एतराज़ात की तज़िया व तहकीक और तशख़ीस करने की सलाहियत रखते हो, वहाँ तक अशकालात को सुनो, यानी पहले मारिफ इलाही हासिल करो, फिर शुबाहत के जवाबात देने का तरीका सीखो, इसके बाद दूसरों से बहस व मनाजरा करो ताकि दुश्मन तुमको शिकस्त ना दे सके, اور اپنے عقائد کو تم پر تھوپ نہ سکے۔ نمبر 5، مذکورہ بحث کا خلاصہ۔ ہماری بحث و گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام تمام سیاسی پہلوؤں پر شامل ہوتا ہے، لہٰذا ہماری تمام زندگی دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ دین سے خارج نہ ہو، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی ہو یا ازدواجی، مشترکہ زندگی، ماں باپ سے اولاد کے روابط ہوں یا امت اور امام کا رابطہ، یہاں تک کہ دوسرے مذاہب سے رابطہ، کیسا ہونا چاہیے، کن افراد سے رابطہ رکھنا صحیح ہے اور کن لوگوں سے رابطہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی آیات پر ایک نظر ڈالیں، در حالانکہ روایات کی طرف رجوع بھی نہ کریں، تو جو شخص تھوڑا بھی انصاف رکھتا ہو، اس کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ سیاست اسلام کا متن اصلی رکن ہے، اور ہم بغیر سیاست کے اسلام نہیں رکھتے۔ اور کچھ لوگ اسلام کو سیاست سے جدا تصور کریں تو گویا ان کا دین دوسرا ہے اور اس کو اسلام کا نام دے دیا ہے۔ وہ اسلام کہ جس کی اصل قرآن و سنت ہے، اس کا سیاست سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ چوتھی نشست، پیج نمبر 59، دین میں سیاست کی اہمیت۔ دوسرا حصہ۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ گزشتہ نشستوں میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی حکومت کے قیام کے بعد اسلام دشمن طاقتیں اپنی پوری جد و جہد اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس اسلامی حکومت سے مقابلے کے لیے انقلاب کی بنیادی اور مرکزی چیز کا مطالعہ کیا جائے، جو ولی فقیہ کی ولایت و سرپرستی ہے، اور اس کو اپنے پروپیگنڈے کی تیز دھار کا نشانہ بنایا جائے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے عصر حاضر تک اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ پر دنیا بھر سے مختلف اعتراض ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح دشمن طاقتوں کے نمائندے ملک میں ولایت فقیہ کے برخلاف تمام تر کوششوں میں مشغول ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود، اگرچہ ہماری قوم و ملت ولایت فقیہ کی حکومت پر بھرپور اعتماد و ایمان رکھتی ہے اور اس حکومت کی ہر اعتبار سے حمایت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ مذکورہ مسائل کے بارے میں تفصیلی بحث کی جائے، تاکہ اس حکومت کی نظری اور فکری بنیادیں عوام اور بالخصوص جوان نسل کے لیے واضح اور روشن ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں تین طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک سیاسی نظام کسی بھی صورت میں دینی نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ جلسے میں ہم نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اسلام ایک دین اور مذہب ہونے کے عنوان سے کسی سیاست سے منسلک ہے یا نہیں، تو اس کے جواب کے لیے قرآن مجید کا اور اس میں بیان کیے گئے احکام و قوانین کا ایک سطحی اور سرسری مطالعہ کافی ہے۔ اور حقیقت میں جو شخص مسلمان ہے اور قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کی شناخت اور معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تب اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ دین اور سیاست کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اسلام کی پہچان کا صحیح طریقہ قرآن مجید ہے۔ جس طرح اگر ہم چاہیں کہ کسی ایک موضوع کے بارے میں عیسائیت کا نظریہ معلوم کریں، تو اس کے لیے ہمیں انجیل کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ البتہ ہم نے جو کچھ بیان کیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسائل کو سمجھنے کے لیے صحیح اور منطقی طریقہ اپنائیں۔ چاہے بحث و گفتگو ہو، چاہے مطالعہ تحقیق و بررسی ہو، صحیح طریقے کا انتخاب کریں، لیکن دشمن بحث و گفتگو کے لیے صحیح اور منطقی طریقوں سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف مومنوں میں اعتراضات اور شبہات پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو ناقص کر دیں۔ چونکہ ان کی بحث و گفتگو منطقی نہیں ہوتی کہ ہم اس کا جواب دیں، لیکن پھر بھی اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اعتراضات اور شبہات کا منطقی جواب دیں۔ نمبر 2، کیا دین سیاست سے جدا ہے؟ مذہبی و غیر مذہبی لوگوں کا نظریہ۔ جن لوگوں نے دین کو سیاست اور حکومت سے ہونے میں غیر مذہبی نظریے کو انتخاب کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں اور اسلام پر غیر مذہبی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اسلامی منابع و ماخذ کی تحقیق و بررسی کریں یا یہ دیکھیں کہ قرآن سیاست سے متعلق کیا کہتا ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان کو دین کی کیا ضرورت ہے اور کن مسائل میں اس کو دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس مسئلے سے متعلق اپنے خیال خام میں دو نظریہ فرض کیے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ انسان تمام چیزوں میں اور زندگی کے تمام امور میں دین کی ضرورت رکھتا ہو، مثلاً کس طریقے سے غذا آمادہ کی جائے اور کس طرح سے کھائی جائے، یا کس طرح مکان بنایا جائے، شادی بیاہ کے کیا طریقے ہیں، اور حکومت اور جامعہ کی تشکیل کو ایک ہی صف میں رکھا ہے۔ اور اس طرح کہتے ہیں کیا دین کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کرے، اور انسان کو علمی اور دقیق مسائل کی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کو اکثر مسائل میں دین کا منتظر نہیں اپنانا چاہیے کہ ہر چیز کی وضاحت دین ہی سے طلب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی لباس بنانا چاہیں تو پہلے یہ معلوم کریں اسلام کا نظریہ کیا ہے، اور اگر کھانا کھانا چاہیں تو دیکھیں کہ اسلام نے کن کھانوں کی اجازت دی ہے، اور اگر بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو دیکھیں کہ اسلام نے اس سلسلے میں کیا وصیت کی ہے۔ نیز اس طرح اسلام نے حکومت اور سیاست کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا ہے۔ دوسرے فرض یہ ہے کہ دین فقط بعض چیزوں میں دخالت رکھتا ہے، اور دین سے ہماری توقعات حد عقل درجے پر ہونی چاہیے، اور یہ بات طبعی ہے کہ دین ہر اعتبار سے انسان کی ضروریات میں نظر نہیں رکھتا، بلکہ کوئی بھی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اور جب ہم نے یہ مشاہدہ کر لیا کہ دین ہم کو کھانا بنانا، علاج کرنا، ہوائی جہاز اور کشتی بنانا وغیرہ نہیں سکھاتا، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا وہ مسائل کہ جن کو اپنے سے بیان کیا ہے ان کا دوسرے مسائل سے بھی کیا امتیاز ہے، اور اصلاح دین نے کس کس میدان میں وارد ہوا ہے۔ یہ لوگ اپنے خیال خام میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک دوسرے قسم کو انتخاب کریں، اور وہ یہ ہے کہ دین فقط دینی امور میں ہے، دنیاوی امور سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور دین سے ہماری توقعات کم سے کم ہونی چاہیے، اور ہم کو چاہیے کہ جن کے ذریعے فقط ان چیزوں اور طریقوں کو پہچانیں کہ جن کے ذریعے آخرت میں کامیابی، جنت میں جانے، دوزخ سے نجات حاصل کی جا سکے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کو انجام دینا اور دوسرے عبادی امور کو دین سے حاصل کریں۔ ان لوگوں نے اپنے خیال خام میں دینوں سیاست کے ربط کو اس طرح حاصل کیا ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے، اور یہ کہا کہ سیاست کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے، اور یہ کہ سیاست کا دائرہ دینوی امور میں ہے اور دین کا دائرہ آخرت سے مربوط ہے۔ نہ دین کو سیاست میں دخالت کرنا چاہیے اور نہ ہی سیاست کو دین میں دخالت کرنی چاہیے۔ لہٰذا سیاست وہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا اور علم سے ہے، لہٰذا سیاست کو فقط علم اور انسانی ترقی میں دخالت کا حق ہے، چاہے اس علم کا تعلق کسی شعبہ ہائے زندگی سے ہو۔ دنیاوی علوم میں دین کی کوئی دخالت نہیں ہے، دین کی دخالت صرف آخروی امور میں ہے۔ ان مسائل کا تاریخ چند صدی پہلے مغربی ممالک کی طرف پلٹتا ہے کہ جس وقت کلیسائی پادریوں اور علم و سیاست کے لوگوں کے درمیان اختلاف اور تضاد پیدا ہوا، اور آپس میں مدتوں تک اسی سلسلے میں جنگ و جدال ہوتی رہی، اور آخر میں ان کی یہ جنگ و جدال ایک عجیب صلح پر تمام ہوئی، جس میں یہ طے پایا کہ دین فقط آخرت سے تعلق رکھتا ہے، دین بھی انسان کا خدا سے رابطہ اور دنیاوی کاموں میں دخالت کرنا اہل سیاست اور اصل علم افراد کے سپرد کیا گیا۔ یہ تمام نظریات مغربی ممالک کے تھے، لیکن بعد میں جو لوگ ان کے تحت تاثیر قرار پائے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک میں بھی اس طرح تقسیم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس طرح ہونا چاہیے کہ دین کی باغ دوڑ فقط دینی علماء کے ہاتھوں میں ہو اور ان کا نام صرف ضروری کاموں میں حق دخالت ہو، اور دین یا دینی علماء دنیاوی کاموں کو بالکل دخالت نہ کریں۔ لہٰذا سیاست کو اہل سیاست حضرات پر چھوڑ دیا جائے اور دینی علماء و فقہ کو سیاست میں دخالت کا کوئی حق نہیں۔ اور اس سلسلے میں بہت سی تقریریں ہوئیں، مقالات لکھے گئے، اور اپنے اس نظریے کی تائید کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی تاکہ ہمارے جوانوں کے درمیان اس اعتراض کو رائج کریں اور اس نظریے کو تقویت پہنچائیں کہ دین سیاست سے جدا ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض پڑھے لکھے افراد ناخواستہ طور پر ان کے نظریے کے تحت تاثیر قرار پائے، اور آہستہ آہستہ یہ نظریہ لوگوں کے ذہن میں اپنا مقام بناتا جا رہا ہے کہ دین دنیا کے مقابلے میں ہے، یعنی دین انسانی زندگی کے بعض مسائل کو حل کر سکتا ہے اور دنیاوی امور کا دین سے کوئی رابطہ نہیں۔ اور جب یہ اعتراضات اور شبہات ہمارے پڑھے لکھے اور مولفین اور مقررین حضرات کے ذریعے بیان ہوتے ہیں تو واقعاً یہ ہماری ملت اور جامعہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت میں چولی دامن کا رابطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ہماری یہ زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دنیاوی زندگی اور آخروی زندگی، لیکن دنیا میں ہماری زندگی کا ایک حصہ روز پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری زندگی عالم برزخ اور عالم قیامت میں شروع ہوتی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی ایک دوسری زندگی فرض کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے عالم جنین۔ لیکن زندگی کی تقسیم کا ملازمہ یہ نہیں ہے کہ ہماری چال چلن دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور دو نظریوں سے دیکھا جائے۔ بہرحال اس وقت ہم دنیا میں ہیں، اور اس دنیا میں دن بھر ہم بہت سے امور انجام دیتے رہتے ہیں۔ دین اس وجہ سے آیا ہے تاکہ ہمارے امور کو سلیقہ عطا کرے اور اپنے دستوری اور شرعی نظام کے ذریعے ہماری رہنمائی کرے، نہ یہ کہ دینی قوانین صرف مرنے کے بعد کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری 50 یا 60 سال کی عمر کا بعض حصہ دنیا سے مربوط ہو اور بعض حصہ آخرت سے، بلکہ ہماری نظر میں دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آخرت سے مربوط نہ ہو، بلکہ ہمارے تمام دنیاوی امور ایک طرح سے آخرت سے مربوط ہو سکتے ہیں، یعنی دنیاوی امور اس طرح سے انجام پائیں کہ آخرت میں مفید ثابت ہوں، اور ہو سکتا ہے یہی اعمال ہمارے آخرت کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہوں۔ بہرحال گفتگو یہ ہے کہ ہمارے اعمال و افعال آخرت کے لیے مؤثر ہیں، اور بنیادی طور پر اسلامی نظریہ بھی یہی ہے کہ آخرت کی زندگی کو اسی دنیا میں سنوارا جاتا ہے۔ ترجمہ: آج کا دن عمل کرنے کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور روز قیامت حساب کا دن ہے، وہاں عمل کی جگہ نہیں ہے۔ بہار الانوار، جیم 32، سوات 354۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، لہٰذا جو کام ہم دین میں کریں گے آخرت میں اسی طرح بدلہ ملے گا۔ بہار الانوار، جیم 70، سوات 225۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی کا آخروی زندگی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یا ہماری زندگی کا کچھ حصہ دنیا سے اور کچھ حصہ آخرت سے متعلق ہے، یعنی ہماری زندگی کے الگ الگ شعبے نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا میں ہمارے کام اس طرح ہونے چاہیے تاکہ ہمیں آخرت میں سعادت اور کامیابی نصیب ہو۔ مثلا ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سانس لینا، دیکھنا، سننا، گفتگو کرنا، کھانا پینا، میاں بیوی کے تعلقات اور اجتماعی روابط اس طرح ہوں کہ ہماری آخرت سنور جائے، اور ہو سکتا ہے ہمارے یہی کام آخرت میں مضر اور نقصان دہ ہوں۔ یہ بات مسلم ہے کہ کھانا پکانا اور کھانا کھانا دنیا سے مربوط ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کا یہی طریقہ جنت میں جانے کا باعث بنے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے باعث عذاب ہو۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ یتیموں کا مال نا حق چٹ کر جایا کرتے ہیں वो अपने पेट में बस अंगारे भरते हैं और अन करीब वासिले जहन्नुम होंगे। सूराए नसा आयत नंबर 10। जो शख्स अपने पेट को यतीमों के माल से भरता है, अगरचा वो ज़ाहिरन खाना खाता है और इससे लज्जत भी उठाता है, लेकिन यही खाना जो खा रहा है इसके लिए जहन्नुम का अजाब बन जाएगा। जिस तरह अगर इंसान खुदा की इबादत करने के लिए खाना खाता है तो इसका यही खाना आखरत में सवाब व अजर का बायस है। इसी तरह अगर इंसान खुदा की खुशनुदी के लिए गुफ्तगू करता है तो जन्नत में इसके लिए एक दरख्त लगाया जाता है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अस्हाब से फरमाया, जो शख्स भी तस्बीहात अरबा पढ़े खुदावंद आलम इसके लिए जन्नत में एक दरख्त उगाता है। ये सुनने के बाद बाज़ लोगों ने कहा, तब तो हमारे लिए जन्नत में बहुत से दरख्त मौजूद होंगे क्योंकि हम तस्बीहात अरबा को मुकर्रर पढ़ते रहते हैं। इस मौके पर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मगर इस शर्त के साथ कि इनको जलाने के लिए वहाँ आग ना भेजो। लिहाजा अगर हमारे आमाल व किरदार खुदा की खुशनुदी के लिए हों तो आखरत की सआदत व कामयाबी का सबब होंगे, और अगर हमारे यही आमाल खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों तो आखरत में बदबख्ती और अजाब जहन्नम का बायस बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी ये ज़िंदगी दो मुस्तकिल हिस्सों पर मुश्तमिल हो, जिसका एक हिस्सा आखरत से मरबूत हो और मस्जिद व इबादत गाहों में गुजारा जाए और दूसरा हिस्सा हमारी दुनिया से मरबूत हो जिसका आखरत से कोई सरोकार ना हो। और जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि ये नज़रिया दीन की हदूद सिर्फ इनफरादी इबादती मसाइल और इबादत गाह तक हों कि जिसका समरा आखरत में ज़ाहिर होगा और दूसरे मसाइल दीन से खारिज हैं, आखिरी चंद सदी के दरमियान बाज़ मगरबी लोगों में बाज़ अदियान के मानने वालों की तरफ से राइज हुआ है, और इस नज़रिए ने बहुत से लोगों के जहन को पूरा गंदा कर दिया है। और ना सिर्फ ये कि इस्लाम में ये मतलब मौजूद नहीं है, बल्कि किसी भी आसमानी बरहक दीन में ये मतलब नहीं पाया जाता है। हर बरहक दीन का नज़रिया यही है कि इंसान की तख्लीक इस वजह से हुई है कि इंसान अपने लिए सआदत या शकावत बदबख्ती को मुअय्यन करे, और इंसान की हमेशगी सआदत या हमेशगी शकावत इस दुनियावी ज़िंदगी के ज़ेरे साया हासिल होती है। यानी अगर इंसान की रफ़्तार गुफ्तार इलाही कवानीन के तहत हो तो हमेशगी सआदत इसके शामिल हाल होगी, और अगर इंसान के कारनामे खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों तो हमेशगी शकावत व बदबख्ती इसके दामनगीर होगी। वो लोग जिनका नज़रिया ये है कि दीन से हमारी तवक्कात कम से कम होनी चाहिए, उन्होंने इंसानी रफ्तार और गुफ्तार को दो हिस्सों पर तकसीम किया है, जिसका एक हिस्सा दीन से मुतालिक है और इसका दुनिया से कोई राबता नहीं है, और दूसरा हिस्सा दुनिया से मुतालिक है और वो दीन से खारिज है। जैसे सियासी और इज्तमाई मसाइल, अलबत्ता ये नज़रिया सिर्फ एक मुगालता और कच फहमी का नतीजा है, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि अगर दीन से हमारी तवक्कात हद अक्सर हो तो फिर हमारे तमाम अमूर दीन के मुताबिक होना ज़रूरी हैं, यहाँ तक कि खाना पीना मकान बनाना वगैरह वगैरह। चूँकि उन्होंने ये सोचा कि ये नज़रिया ना तो सही है और ना ही दीन इन तमाम चीज़ों को पूरा कर सकता है, लिहाजा ये लोग दीन से कम तवक्कात के कायल हो गए। इनकी ये गलत फहमी इस वजह से हुई कि उन्होंने इस मसले की सिर्फ दो किस्म तसव्वुर की, जबकि तीसरे किस्म भी मौजूद है, और यही तीसरे किस्म सही है, और वो ये है कि हम दीन से इतनी तवक्का नहीं रखते कि तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताए, यहाँ तक कि खाना खाने कपड़े पहनने और मकान बनाने का तरीका बताए। कोई भी ऐसा दावा नहीं करता, और ये इसलिए है कि दीन ने बहुत से मसाइल के बयान को समझने के लिए दुनियावी उलूम पर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी ये मसाइल किसी ना किसी एतबार से दीन से मुतालिक होते हैं, और ये इस वक्त होगा जब ये मसाइल खुदा अर्जिशमंद और पुर अहमियत قرار پائیں، یعنی ان کے اندر وہ پہلو بھی کار فرما ہوں جو دین سے متعلق ہیں. مثلا کھانا کھانا دینی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مر رہا ہے، بھوکا ہے، تو اس کو کھانا کھلانا واجب ہے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ دینی ہو جائے گا. نمبر 4، انسان کے دنیاوی اعمال و کردار کی اہمیت. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی سے ایک ربط رکھتی ہے، اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ انسانی اعمال و کردار اس کے کمال یا پستی کے باعث ہوتے ہیں، اور ہمارا کردار سعادت آخروی میں مؤثر ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارے یہ افعال و اعمال پر اہمیت اور با ارزش ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم اب یہ دین کو حق دیتے ہیں کہ وہ ہمارے افعال و کردار کے بارے میں قضاوت کرے، یا با الفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ دین ہمارے حلال و حرام افعال کو بیان کرتا ہو، دین ان کو انجام دینے کی کیفیت بیان نہیں کرتا. دین تو یہ کہتا ہے کہ بعض چیزوں کا کھانا حرام اور گناہ ہے. مثلا خنزیر کا گوشت اور نشیلی چیزوں کا کھانا حرام ہے، لیکن شراب کیسے بنائی جاتی ہے، خنزیر کیسے پالا جاتا ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے. البتہ اسلام نے خنزیر کے گوشت کو حرام اس لیے کیا ہے کہ دینی عبادات و مسائل میں یہ مانا ہے، اور دینی احکام چاہے واجب ہوں یا حرام، یہ سب وجوب و حرمت مثبت اور منفی اثرات کی بنا پر جال ہوئے ہیں. یعنی احکام کے متعلقات میں انسان کی سعادت اور آخرت پائی جاتی ہے، گویا احکام ایجابی اور سلبی کے ذریعے ہمارے افعال و کردار کی اہمیت پتہ چلتی ہے. بالفاظ دیگر اس طرح عرض کیا جائے کہ انسان کی ترقی اور تکامل کی راہ ایک نقطے سے لامتناہی نقطے کی طرف شروع ہوتی ہے. اس راہ میں جو چیز ہمارے لیے مفید ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں، اور انسانی معونیت کی بلندی کا زینہ ہموار کریں. درجات کے اعتبار سے چاہے وہ احکام واجب ہوں یا مستحب یا اس کے بعد مباح، اور جو راہیں انسان کو تنزل اور پستی کی طرف لے جانے والی ہیں اور انسان کو راہ کمال اور خداوند عالم سے دور کرتی ہیں، حرام ہیں. اس کے بعد مکروہات ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ دین یہ نہیں کہتا کہ کون سا کھانا کھائیں، کس طرح کھانا بنائیں، کس طرح مکان بنائیں، بلکہ دین اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ مکان انسبی جگہ پر نہ بنایا جائے، یا مکان کو اس طرح نہ بنائیں کہ جس سے دوسروں کے گھروں کی بے پردگی ہوتی ہو. دین یہ کہتا ہے کہ حلال پیسے سے مکان بنائیں، سود کے پیسے سے مکان نہ بنائیں. در حقیقت مکان کی اہمیت اور اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. اسی طرح دین یہ کہتا ہے کہ ہمارا کھانا ایسا ہو جس سے ہماری ظاہری اور معنوی رشد و ترقی ہو، اور وہ غذائیں جو حرام ہیں یا الکحل نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں جو خود ہمارے لیے ضرر رسا اور نقصان دہ ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور بت اور پانسے تو بس ناپاک برے شیطانی کام ہیں، تو تم لوگ اس سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت و دشمنی ڈلوا دے اور خدا کی یاد سے باز رکھے. سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91. نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی حلال اور حرام کردہ چیزیں انسانی کردار کو بیان کرنے والی ہیں، یعنی ان کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی کردار مثبت پہلو رکھتا ہے یا منفی، اور کیا یہ چیز ہماری سعادت اور کامیابی میں مؤثر ہیں، اور کیا یہ چیزیں خدا تک پہنچنے کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں، یا یہ چیزیں انسان کو بدبختی اور ہلاکت کی وادی میں پہنچا دیتی ہیں. خلاصہ یہ کہ دین دنیاوی کردار کے ماوری اس کردار پر توجہ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان جنتی یا جہنمی ہوتا ہے. نمبر 5، انسان کے کردار کی اہمیت کو سمجھنے میں عقلی طاقت کی شعائیں. ہمارے افعال و کردار کی اہمیت ایجاب و سلب کے لحاظ سے، یعنی ہمارے افعال و رفتار و کردار کے لیے ارزش کا اس بات کرنا یا سلب کرنا، کبھی اتنا واضح و روشن ہوتا ہے کہ جس کو عقل باخوبی سمجھ لیتی ہے اور شارہ مقدس کی طرف سے تعبدی بیان کی ضرورت نہیں بلکہ عقل خود ہی خداوند عالم کے حکم کو مشخص کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے فقہ کرام مستقلات عقلیہ میں فرماتے ہیں، بعض مسائل میں عقل مستقل طور پر فیصلہ کر لیتی ہے اور افعال و اعمال کے حسن و قبح یعنی اچھائی برائی کو معین کر لیتی ہے، اور ہم عقل کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند عالم کا ارادہ فلاں کام کے انجام دینے یا ترک کرنے سے متعلق ہے۔ ہم عقل کے ذریعے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ خداوند عالم اس کام سے راضی ہے یا نہیں۔ ہم سبھی کی عقل اس بات کو سمجھتی ہے کہ کسی یتیم کا مال کھانا برا ہے، اور اس سلسلے میں شارع مقدس کی طرف تعبدی بیان آنا ضروری نہیں ہے۔ عقل کی تشخیص کے بعد قرآن و حدیث میں بھی اس بارے میں تعبدی بیان آنا یہ حکم عقل کی تاکید کے لیے ہے، لیکن اکثر مقامات پر ہماری عقل ہمارے افعال و اعمال و رفتار و کردار کی اہمیت اور پھر ان افعال کی ہماری شکاوت و سعادت میں تاثیر کی مقدار کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ اس طرح کہ ہم اپنے اعمال کے وجوب و حرمت اور استحباب و کراہت کو عقل کے ذریعے پہچانیں، لہٰذا ایسے مقامات پر دین کو دخالت کرنے کا حق ہے۔ چنانچہ اس وقت دین کو ہمارے اعمال و افعال کے انجام دینے کے لیے احکام بیان کرنا ہوں گے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔